السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة محمدا عبده ورسوله، قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، أو كما قال عليه الصلاة. صدق الله العظيم. عزيزان محترم، سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اس وقت نماز اور نماز جمعہ خصوصیت کے ساتھ چل رہا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو موضوع چھیڑا جا رہا ہے تمام کو آپ حضرات تک تفصیل کے ساتھ اس بابت کوئی بات پہنچے، تاکہ معلومات میں اضافہ ہو اور معلومات معمولات بن جائیں، اور جو معمولات ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو پھر ان شاء اللہ زندگی ہدایت پر چلنے لگ جائے گی. امید کے ساتھ ان موضوعات کو کبھی اختصار سے، کبھی دیوالت کے ساتھ، کبھی توسط کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. ارادہ تو کچھ اور موضوع کا تھا، لیکن گزشتہ جمعہ میں گزشتہ چھوٹا رہ گیا تھا، ہم کوشش یہی کریں گے کہ آج کے جمعہ بھی ہمارے سے متعلق ہے آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہے. اس زمانے کی بڑی غفلتوں میں سے ایک اہم ترین غفلت کے طور پر یہ ہے کہ ہم نے نماز کو غیر اہم سمجھ رکھا ہے. چنتا یہ ہے کہ مثلاً میں آرام کر رہا ہوں، صبح تو نیند میں اشار ہو، اگر مجھے پلین ہے صبح 4 بجے کا تو میری نیند تو 2 بجے اشار ہو جاتی ہے، 1 بجے اشار ہو جاتا ہے، 12 بجے اشار ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ نماز فرض عین ہے اور نماز کے لیے نیند اشار ہو جائے. بہت کا وقت ہے تو اپنا کاروبار چھوڑ کے نہیں سکتا، دکان چھوڑ کے رہتا تو میرا گراہ نماز آ جائے گا، میری تجارت میں نفس آ جائے گا، میری ملازمت پر یعنی میرے حکام مجھے پوچھیں گے اور میری ملازمت خطرے میں آ جائے گی، زہر کے لیے وقت نہیں نکلتا. اور اثر کا نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ صاحب میں آفس سے نکلتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں، ابھی بیوی کی صورت ہی دیکھی ہے، ابھی بچی کو گود میں اٹھایا ہے، بچے کو ابھی کو کندھے پہ ڈالا ہے، تھوڑا سا انہیں پیار کر لوں پھر نماز پڑھوں، اتنے میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. اب آپ تھکے ہارے ابھی تو کمر سے نکلنے کے لیے لے جاتا ہے کہ اذان مغرب ہو گئی ہے، بیچارے پہنچے تو کہتے ہیں پوری سہن نہیں ہے، دیکھتے پیچھے اذان دیتے جا رہے ہیں، وہ بیچارا تو اپنے وقت دے رہا ہوتا ہے. کسی کو کہنے والوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھیدن سمجھانے کے لیے کہا ہے. ظہر اثر بسر گئی، مغرب میں تھا نہیں، عشاء میں نشاں میں فجر میں اٹھا نہیں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. جدو تو اس طرح زندگی کے کاروبار نہیں چلتے، اور انسان مرتبہ انسانیت سے کب گرتا ہے جب وہ اپنے محسن کے احسانوں کو فراموش کر دیتا ہے. میں آپ کو دو چند مثالیں بھی دے دیتا ہوں، اس میں سے ایک آپ صحیح تاکہ بات کی تفہیم آسان ہو جائے. میں نے اگر آپ کو دیے 10,000 روپیے اور آپ سے کہا کہ بابا اس میں سے 2 روپیے کا مال میرے لیے لے لو، تو اگر آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ دے مجھ کو رہیں اور منگا مجھے سے رہیں، دیا تو 10,000 2 روپیے کا مال نہیں لا سکتا کیا اس میں؟ اگر میں یہ پوچھتا ہوں تو بتائیے میں عقل مند ہوں یا میں اپنی بات میں حق بجانب ہوں، یا یہ کہ میں پوچھتے ہوئے کوتاہی کر رہا ہوں یا نقص کر رہا ہوں؟ میری بات میں کوئی برائی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی تمہیں 10,000 روپے گفٹ میں دے دیے. اللہ میاں نے یہ جو زندگی دی ہے، اس میں جو انعامات دیے، جو احسانات فرمائے ہیں، مار کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ میں جانے تک کے تمام ضروریات کی تکمیل اور تکبر اللہ فرما رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دن میں 5 مرتبہ 10 منٹ کے لیے مسجد آ جاؤ تو ہم سے نہیں ہو رہا. تو بتائیے ہم کون سے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, بیوقوفوں میں یا عقل مندوں میں؟ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب مجھے آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے, آپ 2 روپے کا پان منگا کے مل جاتے ہو تو سزا واپس کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ بھی نہیں کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانا چاہ رہے ہیں, چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اللہ ہماری ایک نعمت بھی روک لے میرے دوست تو ہماری زندگی نہیں کی نہیں رہے گی. مثلاً اللہ نے گردوں کا ایک نظام بنایا, وہ مثال اس لیے یاد آئی کہ ابھی صاحب سے مل کے آ رہا ہوں تو چاہ رہے یہ یاد کر کے آ رہا ہوں. لیکن صاحب ان کی بیماری نے ان کے دونوں گردے فیل کر دیے. الگ یہ ہے کہ صاحب جیسے ہوئے ہماری اب وہ ڈائریکٹر کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ وہ پورا خون نکالا جا رہا, اس کی صفائی ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد خون ڈالا جا رہا, کتنا خرچ جا رہا تھا بس دوسرے ہفتے میں 10,000 کا خرچ رہا. اللہ نے تو بے مان لیے 10,000 کی نعمت تو آپ کی بدھی میں ڈالے ہو, ہماری بدھیوں میں ڈالے ہو. اور میں یہ کسی کو نشان تنقید بنا کے نہیں کہہ رہا دوست, سب سے پہلے میں سنتا سب سے پہلے میں ضرور سمجھتا اس سے نمازوں کی اہتمام گوتاحی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ بات ہمارے اکاڈمی میں سمجھاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں جب کبھی کسی دین کی بات میں اپنے آپ کو حفظت سے شکار دیکھو اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دو اللہ نے تمہیں اطاعت کی توفیق دے. اگر ہم سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا تو پہلے ہم دوسروں کو بولنا شروع کر دیں, کیونکہ اگر ہم کبھی نماز چھوڑے تھے تو دوسرا بولتا دوسروں کو بولتے نا تو چھوڑ دیے اس دم سے تو تم سے مسجد آ جائے. ایک ترتیب ہے سمجھنے سمجھانے کی, چاہیے کہ دین پر چلنے کے لیے ہم لوگوں کو کس دادی میں اپنے آپ کو چلانا ہے. اپنے بزرگوں سے رابطے میں رہیں گے تو لوگ بتائیں گے کتاب آپ کو ایسا سمجھ رہی ہے. جہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو کسی کو نشان تنقید نہیں بنا رہا, میں خود محتاج ہوں اس بات, اس بات کو ملحوظ نظر رکھ کر آپ حضرات کے سامنے بات رکھتا ہوں. جو بھی بات رکھتا ہوں صرف یہی ایک بات نہیں, ہر بات میں پہلے اپنے آپ کو محتاج جانتا ہوں پھر آپ کو گزارش کرتا ہوں تاکہ خود آپ کو بھی توفیق مل جائے اور آپ کو بتانے کی وجہ سے مجھے بھی ہدایت مل جائے. یہ منشا ہوا کرتا ہوں. میرے دوستو اس زمانے کی سب سے بڑی کوتاہی اور کمزوری یہ ہے کہ ہم نے نمازوں سے غفلت کر دی ہوئی. آپ کو انتہائی تعجب ہوگا کہ ایسی عجیب بات آپ کو سنا احادیث میں آئی اور تاریخ میں آئی, خلفاء راشدین کے زبانی بیان کی گئی. فرمایا کہ دیکھو اس زمانے میں لوگ نمازوں کو چھوڑنے لگے. اس کی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے, کب بیان فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ رات میں وہ نگرانی کے لیے چلنے لگے تو ایک گھر سے آواز آئی, دیکھا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے وہ چلے گئے. نماز فجر میں دیکھا کہ اس گھر کے مردانے سے ایک آدمی غائب, صاحب فلاں گھر کا آدمی نہیں آیا. صحابہ کا بڑا عجیب نظام تھا, پھر اس کی بیمار پوری کے لیے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے گھر گئے, پوچھا کہ صاحب انہوں نے کہا آپ کی طبیعت کیسی تھی اور ماشاء اللہ بڑے اچھی. تو حضرت بڑے باپ صلی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے گا کیا ہے؟ پھر فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے نا اس لیے فجر میں رکنی چاہیے, میں مت تو نہیں لگی. کہا کہ ایسی ہزار راتیں جس میں میں نفلیں پڑھتا رہوں اس سے افضل ہے کہ میری فجر کی نماز وہاں سے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ڈانٹا تنبیہ کی, کہا کہ جیسے ہی نہیں ابھی اٹھاؤ اور اسی وقت ہمارے ساتھ بھیجو, اور انہیں اپنے ساتھ دے گئے اور ڈانٹتے رہے اور سمجھاتے رہے. کہا کہ تم کیسے بے ایمان ہو گئے, کیسے اسلام سے نکل گئے, فرض نماز کو چھوڑ کے سوتے رہے, اس طرح ڈانٹتے رہے. وہ بیچارے روتے رہے توبہ کرتے رہے. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومن کی اور مسلمان کی نماز چھوٹنا تو بہت دور کی بات, کسی کے بہم و گمان میں نماز کا چھوڑنے کا خیال بھی نہیں آتا. منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا, منافق جو کھلم کھلا نفاق میں مبتلا ہے جیسے عبداللہ ابن ابی, اتنا بڑا منافق جس کو سب جانتے ہیں, کہتے ہیں حضور کے دور میں اس سے بھی نماز قضا نہیں ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پکے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ابا کا نام بھی مسلمان, دادا کا نام بھی مسلمان, خاندانی مسلمان, ہم مسلمان, ہماری نسلیں مسلمان, لیکن ہماری نمازوں کا اہتمام کہاں چلا گیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا.
بلال نبی کا سید رضی اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان طالبین کے حوالے سے وعدہ حضرات کے ساتھ نظر کی جا رہی ہے، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فقہ کے اعتبار سے فقہ مسئلے میں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی امت مسلمہ پر واجب ہے تو اس کو قبول کر دیا جائے کہ وہ واجب القضاء ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل بجا اور درست ہے، لیکن امام اعظم نے تھوڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر لفظ زبان سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا پھر اس پر قتل واجب ہو جائے گا، ورنہ قتل واجب نہیں ہو۔ اور دیگر محدثین کا اقوال یہ ہے اجماعی طور پر، یعنی اجمالی طور پر تنظیم کہ بالاتفاق سب اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کے اہم رکن کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد تمہید کے اعتبار سے دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں۔ آپ اپنے مکانات دیکھتے ہیں ماشاء اللہ، کافی انجینئرنگ چل رہی ہے، ابھی تعمیرات چل رہی ہیں، مکانوں کی جو بنیادیں ہیں اس کا مین فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے، بنیادیں جو ہوتی ہیں اس کا محور پانچ یعنی پلروں پر ہوتا ہے، سامنے کے حصے میں دو، پیچھے کے حصے میں دو، اور درمیانی حصے میں ایک۔ کہاں کہ دیکھو اگر ایک طرف کا حصہ نہ ہوگا، مطلب دائیں جانب کا حصہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہیں گے صاحب اگر یہاں پلر نہیں رہا تو اس طرف سے زمین میں گھس جائے، اور اگر بائیں جانب نہ ہو تو اس طرح جھکے گی، اور اگر پیچھے کی دائیں جانب نہ ہو تو ایسے جھکے گی، اور بائیں جانب نہ ہو تو ایسے جھکے گی۔ الگ یہ ہے کہ جس طرف کا پلر کمزور ہوگا اس طرف سے جھک جائے گا، نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ میرے دوست دین کی بنیادیں بھی انہیں پانچ اجزاء پر مشتمل ہیں، درمیانی شے ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار۔ اب اس درمیانی چیز یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ چار پلر ہیں، نماز، روزہ، زکات اور حج۔ اب سمجھیے ہماری جس عبادت کی گزاری اور غفلت ہو رہی ہے اس طرف سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جب بنیاد کمزور ہونے لگ جائے گی اس کے بعد دوبارہ آپ تعمیر کے لیے اس جگہ کو اٹھانا چاہیں گے تو اس کے اندر اثریت باقی نہیں رہتی اور وہ وزن قائم نہیں رہتا جو آپ پہلی مرتبہ میں بناتے وقت کے ساتھ بناتے ہوئے اس کی بنیاد لینا چاہتا۔ اب یہ تو انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، میں تو اس سے واقف بھی نہیں، میں نے چند مثال، یہ مثال جو ہے حدیث کی روشنی میں دی، حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ آگے کی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے چار پہلان مقرر کی، نماز، روزہ، زکات اور حج۔ اور سمجھو کہ جس عبادت میں ہوتا ہے یہ بھی اس طرف سے ایمان کو نقصان دے گا۔ تو میرے دوستو ہمارے اندرون میں وہ ایمان پایا جاتا ہے، اور ہم کی جس عبادت سے غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے تو سمجھو کہ ہمارے نقصان باندھے چلا ہے، ہماری تباہی کا، ہماری بربادی کا، ہمارے فلاح ہو جانے کا، ہمارے افلاس ہو جانے کا، ہمارے یہاں تو یوں سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کے برباد ہو جانے کا اندیشہ رہا ہے، اور ہم نے اسی سے غفلت برتی ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آدمیوں کے اپنی مزاج ہوا کرتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے آدمی انصاف رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو آفس کر رہے سلر، گھر پہنچا تو گھر کر رہے سلر، شادی میں جائے تو شادی میں، شادی خانے میں جاتے ہوئے شادی کر رہے سلر، گلی میں کر رہے سلر، چوکی کر رہے سلر، بندی کر رہے سلر، اور آرام کرنے لگے تو نیٹی کر رہے سلر۔ لیکن میرے دوستو نمازی کے لیے بھی کوئی نمازی کا ڈریس الگ ہے یا نہیں؟ ہم اگر نماز پڑھے رکو کریں گے تو صاحب پیٹھ ساری نظر آئے، اس طرح ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ادھر سے پینٹ کھنچکا جا رہا ہے، ادھر سے ٹی شرٹ کھنچی جا رہی ہے۔ میرے دوستو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مادی لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان کے آداب کی رعایت کرتے ہیں، جب ہم پروردگار عالم کے حضور میں جا رہے ہیں تو ہمیں آداب کی رعایت دکھائی گئی یا سکھائی گئی یا ہم یوں ہی چھوڑ دیے گئے بکریوں کے ریوڑ کی طرح کہ ادھر چاہے ادھر سے پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں کوئی سمجھانے اور بتلانے والا نہیں۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری مسئلہ تو ہوتا ہی، اور یہ بڑا عیب ہے۔ عیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو اپنی ٹی شرٹ پر پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں اور اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، فی نفسہ فقہ کے اعتبار سے شاید آپ کی نماز ہو جائے لیکن پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات پکی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ٹی شرٹ پہن کے آئیں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے اور حالت رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں جائیں گے، آپ کا ٹی شرٹ اوپر ہو جائے گا اور پینٹ نیچے ہو جائے گا، پیچھے جو ٹھہرا ہوا ہے آپ کا جسم دیکھ کر ڈر جائے گا، اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ آپ تو کہیں گے صاحب صدر عورت کا چھپانا فرض ہے، میں نے صدر چھپا لیا، میری نماز ہو گئی۔ آپ کی ہوگی لیکن دوسرے کی برباد کرنی ہے کون سا کمال آپ نے کر دیا، اور آپ کی بھی ہوئی تو دوسرے کی برباد کرنے کی وجہ سے آپ کی بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہمارے کو معلوم بھی نہیں۔ میرے دوستو ہمارے جو اعمال ہیں خود ہم ان اعمال میں اتنی غفلت برت رہے ہیں، اب اس کے باوجود پھر ہمارا یہ کہنا کتاب ہم ایمان والے، ہم نمازوں والے، ہم روزے والے، ہم زکات والے، ہم حج والے، ہم ایسی سعادتوں والے، سب کچھ آپ کہہ لیں لیکن کوئی کام آنے والی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے اپنے اندرون میں انفرادی اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم جہاں غفلت کر رہے ہیں وہاں پر ہم اپنے آپ کو محتاط کر لیں، جلدی کسی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ایسی غربت اور اخلاص کا عالم تھا ایام ابتدائیہ میں کہ ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، نماز تو ان کے ہو جایا کرتے تھے کہ اتنے مشہور آپ لوگ ہو گئے یا ہم لوگ ہو گئے، یا اتنے پریشان کن حالات ہمارے ہو گئے کہ صاحب ہمارے یہاں ایک چادر بھی نہیں ہے کہ ہم اس چادر سے اپنی سطح چھپا لیں اور فرض کے لیے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آ جائیں۔ یہ صحابی کا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے، ایک صحابی جلدی جلدی آئے اور نماز پڑھ لی، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سلام پھیر دیا وہ اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ نے انتہائی تعجب سے دیکھا اور بولا کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، آقا تو نماز کے بعد تین تسبیح فاطمہ پڑھا کرتے ہیں لیکن یہ تو تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتے، آقا کا معمول یہ ہے کہ آپ صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں، صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آقا کو خواب دیکھا ہوتا ہے تو سنا دیتے ہیں اور اس کی تعبیر کو بیان فرما دیتے ہیں، اور صحابہ نے جو کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ خواب سناتا ہے، آقا تعبیر فرما دیا کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ تعبیر دے دیجیے، یہ سارے معمولات چھوڑ کے یہ صحابی چل پڑے۔ پوچھا کہ صاحب آپ کیوں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اتفاق سے بات یہ ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں چادر ایک ہی ہے، اب نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، میں نماز ادا کر چکا، اب اس کی نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے جلدی سے چلے گیا، کہ اب اتنے حالات ہم پر آئے ہیں کہ ہم ٹی شرٹ پہن کے چلے آئے۔ میرے دوست نمازوں کے لیے آتے ہوئے لباسوں کا اہتمام بھی ضروری ہے، جس طرح ہم اہتمام کریں گے اتنا ہی تقوا ہماری نمازوں کے اندر، اتنا ہی اخلاص ہماری نمازوں کے اندر، اتنی ہی پاکیزہ ہماری نمازیں ہوں گی۔ ورنہ روایت میں آیا ہے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا، فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے سر سے بارش بھر بھی اونچی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ بعض احباب وہ ہوتے ہیں جن کی نمازیں ہوتی ہیں تو فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ایک تحفے کی مانند پروردگار عالم کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کا فراز فرماتے ہیں۔ جہاں کے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے یعنی اعمال کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور آسمانوں تک لے جاتے ہیں، آسمان اول کے فرشتے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نہیں ہے اس مقام پر آنے کے لائق نہیں ہے، یہ چیز کو پھینک دو۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے، اور ایسی بدبودار چمڑے والے کپڑے میں لپیٹ کے ماری جاتی ہے کہ اس کی بو کا تعفن اور اس کی بدبو اگر کائنات میں سمجھا دی جائے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، اتنا تعفن ہوتا ہے۔ اور نمازوں کے چھوڑنے کی وعید کے طور پر اولیاء امت نے واقعہ نقل فرمایا ہے، ہیلی الاولیاء میں یہ واقعہ مذکور ہے، فرمایا کہ ایک گلی کے پاس ایک گڑیا گئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ صاحب میرے یہاں چھوٹا سا ایک کٹورا تھا تیل کا جو میں لے کے اپنے گھر جا رہی تھی، معصوم بچے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں چاہتی تھی کہ انہیں لے جا کے کچھ پکا کے کھلا دوں، لیکن اب میرے پاس پیسے بھی نہیں، میری وہ تیل کی گپی بھی زمین سے گر گئی اور زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا، اب آپ خوش کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ فقیر آدمی ہوں، میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، میں کچھ دوسرے وقت کی روٹی اٹھا کے نہیں رکھتا، تو میرے پاس کہاں سے کچھ ہوگا کہ میں تمہیں دے دوں، اما مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کچھ کر دو، بعض عقیدت میں اتنے پیچھے مر جاتی ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اب وہ پیچھے پڑ گئی، اب اللہ والے بڑے رحم دل ہوا کرتے ہیں، انہوں نے تراہم کی وجہ سے اس پر مہربانی کرنی کہا کہ چل جہاں تیل گرا وہاں پر لے جا کے مجھے کھڑا کر دے۔ جب وہ لے جا کر کھڑا کر دی تو زمین سے انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، اگر واپس نہ کرے گی تو تیری اس جگہ پر میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بس اسی لمحے میں تیل نے فوارے کی طرح زمین سے نکلنا شروع کیا اور اس بڑھیا کے ہاتھ میں آ کے گرنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ بے نمازی کے قبر میں آ جانے کی وجہ سے زمین کی تھرا اٹھتی ہے، کیونکہ اللہ کے عذابات کے دروازے کھل جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہم گھنٹے اور تعویذوں کے لیے اور دعاؤں کے لیے اور سنانے کے لیے اور بلانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں میرے دوست اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ میں فرما دیا کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ہم اس کی نمازوں میں روزیوں میں برکتیں دے دیا کرتے ہیں. بلکہ فرمایا قرآن مجید میں آئے کہ ہم تم سے روزیوں کا سوال نہیں کرتے, روزی تو ہم تم کو دینے والے ہیں. اسی سے ہم کا ہاں قرآن مجید میں نماز کے بارے میں فرمایا ہوا خلق تو جن کا ولی صحیح ہے وہ کہ صاحب جلال ہیں جس کی تفسیر میں کوئی اور لفظ بیان فرماتے ہیں, لیکن لفظی اعتبار سے ترجمہ جو ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صاحب جلال نے یہاں عبادت سے مراد معرفت کی ہے, اللہ نے اپنی پہچانت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ کو پہچان لے گا تو عبادت سے کہاں مطلب کرے گا. جو آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اس کی عبادتوں کی لذتیں اتنی دوبارہ ہو جایا کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھرانوں میں یوں کہاں کرتے ہیں. کہا ایک واقعہ لکھتا ہے بزرگوں میں سے بزرگ کا کہ وہ اپنے رات میں تہجد کے وقت میں اٹھتے اور رونے لگے, جبکہ ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے اور ان 100 رکعت نفل کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے تو تیرے اس غلام کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. ان کا معمول تھا. یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا میرے دوستوں کہ ان کے یہاں نمازوں کی لذتیں کیا ہے پتا تھی. ہماری نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دماغ پورا گھر میں ہوتا ہے, کاروبار میں ہوتا ہے, یا دوستوں کی مصروفیات میں ہوتا ہے, یا دنیا کی مشغولیات میں ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی لذتیں معلوم ہوتی ہیں اور نماز کے اندر جس طرح خشوع اور خضوع مطلوب ہے اس کا کوئی ہمیں اہتمام نظر نہیں آتا, اور نتیجے کے اعتبار سے برکتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. اب آپ سوچیے غفلت کس سے ہو رہی ہے, ہم سے ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ تو غافل نہیں ہے, اللہ تو بلائیت دے رہے ہیں کہ تمہیں برکتوں سے سرفراز کریں. اب اگر آپ ماشاء اللہ نظر دوڑائیں پیچھے کی طرف تو آج جمعہ کا دن ہے, ماشاء اللہ مسجدیں بھری نظر آئیں گی, یہی ایک مسجد ہے ہر مسجد بھری نظر آئے گی. لیکن اس کے بعد جب اصل میں آپ آئیں گے ماشاء اللہ ہم آپ کو دعوت دے دیں تشریف لائیے, اصل کی نماز میں اسی مسجد میں دیکھیں گے سب میں کتنی ہو جائے گا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کتنی غفلتیں یعنی بچی ہیں اپنی زندگی میں, معمولات لائے ہیں. معلومات کا ہو جانا کمال نہیں ہے؟ معلومات تو ابو رہا ابو جہاں تو جتنی تھی اس زمانے کے بری کو بھی اتنی معلومات نہیں, کیونکہ رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے. آیات قرآنیاں کیا ہیں, ان کے مفاہیم کیا ہیں, ان کے معانی کیا ہیں, اس کے تراجم کیا ہیں, اس کی تفاسیر کیا ہیں, اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کا منشا کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, اس کا مبدا کیا ہے, اس کا منتہا کیا ہے, یہ سب کچھ معلوم تھا ابو جہل ابو رہا کو. ہم کو بھی اتنا معلوم نہیں, اس زمانے کے ولی کو بھی اتنا معلوم نہیں. یہ وجہ تو تھی کہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تو اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا, یعنی ان کے غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا. ایک ہم ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا رخ کیا چل رہا ہے, اور ہمیں کس طور پر اپنی زندگیوں کا رخ ڈالنا تھا, کس طریقے پر ہم کو چلانا تھا اپنے آپ کو, اور ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, ہمیں اندازہ تھا. نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوست ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ جایا کرتے. اب برکتیں جب اٹھ جائیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ فلاں کتاب سے ہو جائے گا. ارے جب اللہ روک رہا ہے تو کوئی غیر اللہ کیا دے گا؟ جب اللہ روکے تو غیر اللہ دے بھی سکتا ہے؟ لا تتحرك ذرة الا باذن الله, کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا جا سکتا. فرمایا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کل کائنات میں کہ اگر تم کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ چاہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے تو پھر پوری کائنات میں کہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور جب پوری کائنات مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تمہیں حفاظت سے رکھنا چاہے. تو نفع نقصان کے مالک تو اللہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفع تمہارا نمازوں میں لگ رکھا ہے. فرمایا جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرے, جیسا کہ سنہ میں میں نے آیت مبارکہ کا جو حصے تلاوت کی, جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرے, اولئک علی ھدی من ربہم, فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. جبکہ قرآن مجید سکھلا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت نصیب کرنا. اللہ فرمایا نے جو نماز پڑھا اور اپنے پاس جو کچھ دیا گیا ہوا ہے شکر کرتے ہوئے اس کو غریبوں پر نشاور کرا, کہا علی ھدی من ربہم, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اولئک ھم المفلحون, اور مفلحون کے معنی فائزون کے مقابلے میں بڑے درجے پر آتے ہیں. ایک یہ نہیں کہ آپ کو دنیا میں کامیابیاں دے دی جائیں. اللہ فرمائے مفلحون, مفلحون کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابیاں لکھ دی جائیں. فائزون اور مفلحون میں تھوڑا سا فرق, یا تو اس سے مراد یہ لیں گے کہ آپ کو دنیا میں کامیابی دی جائے گی, یا اس سے مراد یہ لیں گے کہ آپ کو آخرت میں کامیابی دی جائے گی. لیکن یہاں مسلموں کا ذکر آتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. فرمایا علی ہدی من ربی, وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے, وہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے, یہ ہدایت والے راستے میں اپنے رب کی جانب سے, ورنہ یہی تو کامیاب ہوگا مراد. اس کے بعد تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ کہا کہ سورت تلاوت کی بھی چھوٹی سی سورت العصر کے نام سے جو آپ کی آیت کا ذکر کریں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان تو گھاٹے میں اور خسارے میں رہے نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑی نصیب ہے وہ اپنے رب کو پہچانے بغیر اپنی زندگی کو گزار. ابھی گھاٹے کا سودا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا تو عبادت کس کی کرے گا. میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی, اب اس مثال سے اس بات کو مضبوط کر دوں. میں نے کہا تھا اگر میں نے 10,000 دیے اور کہا کے ساتھ 2 روپیے کا پان لائے, وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, بس یوں سمجھیے کہ ہم اس احسان کرنے والے محسن کو بھلا بیٹھے ہیں. اس بات سے اللہ نے فرمایا زمانے کی پسند جس نے ہم نے محسن کو بھلایا وہ گاٹے اور پھنسا رہے ہیں. اللہ کے لیے بھی عطایا, اللہ کے دیے ہوئے فضل اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات اور ان کے اکرامات اور ان کی نوازشات تو آدمی یعنی سرد نظر کر لیتا ہے, بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنی من چاہی زندگی بنا کر گزارتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی گھاٹے میں اور پسارے میں پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, یہ بات ہر ایک پر اطلاق نہیں آتی, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے محسن کو پہچانتے ہیں اور محسن کے احسان مند رہتے ہیں. مثلا میں نے کسی کو 10,000 دیے تو وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کا بڑا احسان ہے, آپ کی بڑی میرے اوپر مہربانی ہے, صاحب آپ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے, آپ جو بولے تھے میں کرنے کو تیار ہوں, آپ جیسا بولے میں ویسا اس کو خرچ کرنے کو تیار ہوں, آپ بتائیے میں اس پیسے کا کیسے استعمال کروں, آپ بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. یہ آدمی وہ ہوتا ہے جو محسن کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے احسان مندی کا ثبوت دیتا ہے. اللہ چاہتے تھے کہ یہ بندہ ایسا اپنی عاجزی کا اظہار اپنے مولا کے سامنے کرے کہ اللہ آپ جو بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں, آپ جس کے طریقے پہ بولے اس کے طریقے پہ چلنے کو تیار ہوں, آپ کہیں گے آدم کی امت ہے آدم کے طریقے پر چل میں چلنے کو تیار ہوں, آپ کہیں گے ابراہیم کی امت ہے ابراہیم کے طریقے پر چل میں چلنے کو تیار ہوں, آپ کہیں گے موسیٰ کی امت ہے موسیٰ کے طریقے پر چل میں چلنے کو تیار ہوں, آپ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کی امت ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کر تو میں چلنے کو تیار ہوں. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے احسانوں کو یاد کرتا ہے اور ان کو فراموش نہیں کرتا اور احسان مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا آپ کی جو مرضی ہے میری زندگی اس مرضی کے مطابق گزرے گی, آپ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہوگا, آپ کے پیارے حبیب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں, لہذا آپ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, ہم اپنی زندگی بس ان کے طریقے زندگی کے ساتھ بنا کر گزاریں گے, یعنی نبھا لیں گے. اگر مصیبتیں آئیں گی صبر کے ساتھ صبر کا دامن تھام لیں گے, اور اگر نعمتیں ملیں گی تو شکر کا دامن تھام لیں گے, اور آپ کے انعامات اور نوازشات کو ہم آپ کے راہ میں خرچ کریں گے. غیر طور پر آدمی اپنے آپ کو احسان مند ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ہیں جو اللہ کی مان لیتے ہیں اللہ کی مرضی پر آ جاتے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں, نیتیں ان کی یہ ہوتی ہیں کہ محسن کے احسانات کو فراموش نہ کیا جائے, اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے. اب جو آدمی گھاٹے میں ہے سوچے کہ میری نماز میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, میری نماز میں کہاں غفلتیں ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اسی ضمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہو تو معلوم تو آپ حضرات کو ماشاء اللہ تو معلومات ہونا الگ بات ہے, میں نے پہلے کہا معمولات ہونا الگ بات ہے. ہمارے پیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کب تک وہ گانا بولتے رہتے آپ, تو اس وقت جب بولتے جب تک تیرے کو بولنے نہیں آ جاتا, اچھا میں کب تک بولوں تو جب تک تیرے کو ڈرنے نہیں آ جاتا, اچھا میں کب تک کروں جب تک دوسرا تیرے کو دیکھ کے نہیں کر لیتا, اس وقت تک کرتے رہتے. تو ہماری زندگیوں کو کہنے سے ہٹ کر معلومات سے ہٹ کر معمولات پر آنا, معمولات ایسے ہو جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیں, اپنی زندگیوں کا رخ بدل جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نیا انقلاب آ جائے. نیا انقلاب کیا ہے؟ وہی دین شریعت پر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں, جس کو آپ لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اولڈ لوگوں کا زمانہ تھا, جو پرانے لوگوں کی باتیں تھیں, پرانے لوگوں کی باتوں میں جو اہمیت تھی مجھے اتنا بتا دو تمہارے باپ نے جتنا کیا تھا تم نے کتنا کیا ہے. ہمارے باپ نے جتنا کیا ہم اتنا کبھی نہیں کر سکتے, ہمارے دادا نے جتنا کیا تھا ہمارے باپ نے اتنا نہیں کیا. ایک مرتبہ ہم محبوب نگر کے سفر پر تھے, میرے والد حضور نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹے جس راستے میں ہم گاڑی میں بیٹھ کر تھک رہے ہیں, 150 کلومیٹر کا راستہ تھا, ہم سفر کرتے ہوئے تھک گئے, بڑا لمبا سفر ہے. تو اس پر حضرت نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمارے ابا جان یعنی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے پیدل سفر کرتے تھے صرف ایک آدمی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے, 150-150 کلومیٹر کا سفر پیدل. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے دادا نے کیا وہ ہمارے باپ نہیں کر سکے, جو ہمارے باپ نے کیا وہ ان کی اولاد نہیں کر سکے گی, ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں جس بانڈ پیپر پہ لکھانا چاہے گی. اب یہ ہم نے اپنی مثال کی ہے, آپ اپنے گھرانوں میں غور کر لو. میرے دوست ہم نے دین کے اعتبار سے ایک مثال دی, آپ دنیا کے اعتبار سے غور کر لو. پتہ یہ چلے گا کہ جو وہ لوگ تھے وہ زیادہ کامیاب تھے ہمارے مقابلے میں, اس لیے کہ وہ زیادہ قریب تھے زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, اور یہ وہ زیادہ اتباع کرنے والے, اطاعت کرنے والے اور دین کی دعوت رکھنے والے, جذبات کے رکھنے والے اور اللہ کے احسانوں کو یاد رکھنے والے. ان کے یہاں جو تعلقات ہیں ہمارے یہاں کتنے, ان کا ایک زمانہ وہ تھا ہمارے دادا اور آبا و اجداد کا زمانہ. آپ اپنے پلٹ کے دیکھیں آپ کے دادا کے گھرانے میں کتنے مہمان آیا کرتے تھے, آپ کو خود پتا چلے گا کہ صاحب آپ کے دادا نے خود یہاں گھر میں لنگر چلا کرتا تھا, لیکن آپ کے یہاں کتنے مہمان ہفتے میں آ جاتے ہیں. صاحب اگر ایک بھی آ جائے اور آپ نے چائے پلا دی تو اس کا ہفتے بعد تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب میرے پاس آئے تھے دیکھنے کے بعد. یہ ہمارا معمول ہو گیا, یہ ہمارا ماحول ہو گیا, اس لیے میرے پاس برکتیں اڑ گئی اور نقصانات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اولڈ زمانے کی باتیں نہیں سکتی, یہ اولڈ نہیں جدید زمانہ ہے, لیکن جدید زمانے میں قرآن وہی اولڈ چلے گا کیونکہ نیا قرآن نہیں آتا, نئی شریعت نہیں آ سکتی, نیا نبی نہیں آ سکتا, نیا دین منتقلی نہیں آ سکتا. میرے دوست جو چل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو چلا لو, اسی میں تمہاری دنیا اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیاب یا مقدر اللہ نے کر رکھی ہے تو قرآن مجید میں اس کی طرح حل کروا دی. اور میں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ رب عز وجل کی قسم اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی کی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں ٹوٹے پھوٹے اور بگڑے ہوئے انداز میں, لیکن نماز سے تھوڑی سی تک نماز سبق ہو جائے, کوئی کام کا قائم ہو جائے, پلیز اللہ ہم سب کو نمازی المتبع اور مددگار بنا دے, اور دین دنیا میں اللہ ہم سب کو کامیاب و بامراد بنا دے, جماعتوں کے ساتھ نمازوں کا استعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ہر مہینے کی پہلے جمعہ کو بعد نماز عشاء مسلمان کا میں ان کا توجہ ہوا کرتا ہے کہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے, رابطہ معلوم کرنے یعنی پتہ معلوم کرنے